الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ نعمت حیات ہے، زندگی کی دولت، زندگی کا سرمایہ، زندگی کی یہ مہلت، زندگی کی یہ فرصت جو ملی ہے، اس سے ہم بہت کچھ نفع اٹھا سکتے ہیں، اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں. آخرت کے لیے ہم اس چھوٹی سی زندگی کو بہت قیمتی بنا سکتے ہیں. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے بھی نقشے ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، مغربی طور طریقے ہوں یا مشرقی اطوار ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب، عجم، امیر، غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اور ہر طبقہ جو جس انداز سے بھی زندگی گزار رہا ہے، اگر ان کے زندگی کو تقسیم کیا جائے تو دو ہی نقشوں کے درمیان تقسیم نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کی جو انسانیت ہے، ان کے جو زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو طرز زندگی ہے، جو انداز ہیں، اس کو دو ہی خانے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ زندگی گزار رہا ہوگا رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، یا نمبر دو، وہ زندگی گزار رہا ہوگا اپنی دنیا جمانے اور کمانے کے لیے. پوری دنیا کے اندر بسے ہوئے انسان، ان کے سامنے دو ہی مقصود ہیں، یا تو آخرت کی منزل ان کے سامنے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں، یا پھر آخرت کو بالکل فراموش کر کے اسی دنیا کے اندر انسان اسی کو منزل مقصود بنا کر اسی کی سجاوٹ اور بناوٹ میں لگا ہوا ہے. جانا سب کو ہے، جو بھی آیا واپس پلٹ کر جانے کے لیے آیا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. مقررہ وقت میں ہر ایک کو آنا ہے اور مقررہ وقت میں ہر ایک کو جانا ہے، لیکن زندگی کا جو طرز ہے، جو انداز ہے، اس میں فرق ہے. اور کوئی تھوڑا بہت فرق نہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، جس میں آخرت کی پوری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. کہ جس کسی نے دنیا کی زندگی کو مقصد حیات بنا لیا تو بے شک وہ دنیاوی لحاظ سے بہت اونچی اڑان اڑ لے گا، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی سوائے کفے افسوس ملنے کے، پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. اور جس کسی نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کارآمد بنایا تو آنکھ بند ہوتے ہی یہاں کے بجائے وہاں کی زندگی اور زیادہ اس کے لیے راحت و آرام کا باعث بنے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، دنیا اور آخرت کے منظر ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان فرمائے ہیں، نقشے رکھ دیے، اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے رہو دنیا کے اندر جیسے تم پردیسی ہو، مسافر ہو. کسی پردیسی کو اگر ہم غور سے دیکھیں، یا خود کبھی ہمیں پردیسی بننے کا موقع ملا ہو، اس پردیسی کی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے تو حقیقت کھلتی ہے کہ واقعتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی. سننے میں تو انسان سرسری طور پر سن لے، لیکن حقیقت پہ غور نہ کرے تو شاید اتنی گہرائی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر غور کرے کسی پردیسی پر، ہر شہر کے اندر دیسی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کچھ ایک پردیسی بھی ہوتے ہیں، کسی پردیسی کی زندگی پر انسان نظر ڈالے کہ جو اپنے دیس سے پردیس میں آیا ہے، بال بچے اپنے گھر بار کے اندر اپنے دیس میں ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز اور اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر بار پورا چھوڑ کے پردیسی بنا ہوا ہے تو وہ پردیس میں ایسی اکھڑی اکھڑی زندگی گزارتا ہے کہ نہ اس کا کوئی خاص ٹھکانہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کے وہاں کوئی زیادہ پھیلاوے ہوتے، بہت ہی مختصر سا اس کا زیادہ راہ ہوا کرتا ہے، بہت مختصر سا ساز و سامان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک دوست آتے ہیں ہمارے پردیسی، گاڑی وغیرہ صاف کرتا ہے وہ، جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی در ہے، دکان کے ایک چبوترے پہ وہ مختصر سی اپنی ایک چادر اور ایک لنگی کو لپیٹ کے اس میں سو جاتا ہے، سردی کی رات ہو یا گرمی ہو۔ ایک چھوٹا سا لوہے کا اسٹول ہے، وہ اس کا بسیرا ہے، رات چار چھ گھنٹے وہاں آرام کرتا ہے۔ چھوٹی سی ایک پوٹلی ہے جس میں اس کے ایک دو سوٹ ہیں، تھوڑا سا مختصر سا سامان رکھتا ہے۔ جب کبھی اس کو کوئی نعمت میسر آتی ہے تو فوراً اس کو اپنے بال بچوں کا خیال آتا ہے کہ یہ چیز سنبھال کر رکھنا، میں اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤں گا۔ آئے وقت اس کی باتیں آنکھیں کھولتی ہیں کہ واقعتاً پردیسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سر چھپانے کی کوئی پکی چھت بھی نہیں، پکی چھت تو پکی چھت، کوئی ٹین کی چھت بھی نہیں، کھلے آسمان تلے ایک چھوٹے سے چبوترے پر وہ سوتا ہے، رات کو بسیرا کرتا ہے، اور مختصر سا زیادہ راہ اس کے ساتھ ہے۔ چھوٹا سا بیگ ہے، کبھی کسی ہوٹل پہ کبھی کسی دکان پہ رکھواتا ہے امانت کے طور پر، تنکا تنکا کر کے وہ اپنی محنت کی کمائی مزدوری جمع کرتا ہے، پھر جب کچھ جمع ہو جاتی ہے جمع جوڑ لے کے پھر اپنے گھر واپس پلٹتا ہے، اور بال بچوں کی فکر میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی پردیسی والی دنیا ہے کہ یہاں پر جو آئے ہیں ہم اور آپ، تو آخرت کے مقابلے میں یہاں کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے کہ یہاں کا ہر ساز و سامان بالکل عارضی اور ادھورا ہے۔ بظاہر یہاں اپنے ذاتی مکان میں رہنے والے بھی، کہنے کو تو وہ اپنے ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن یہی مکان کل کو پرایا ہونے والا ہے۔ بہت ٹھاٹ باٹ سے عالیشان مکان تیار کیا تھا، دوستوں کو دعوت دی اور کہا کہ لاؤ، چیلنج کیا کہ میرے اس مکان میں کوئی مین میخ اگر ہو، کوئی خامی کوئی پکڑ سکتا ہو، کوئی عیب نکال سکتا ہو تو عیب نکالو۔ تھا وقت کا بڑا سردار، دوست احباب آتے رہے، داد دیتے رہے، خوب اس کی خوبیاں بیان کرتے رہے، مکان کی خوب تعریفیں کرتے رہے۔ ایک بزرگ ہستی آئے، انہوں نے بھی مکان کا جائزہ لیا کہ لوگ آ رہے ہیں مکان کو دیکھ کر جا رہے ہیں، چلو میں بھی دیکھ لوں۔ مکان کا جب جائزہ لیا تو واپس پلٹ کر گئے، فرمایا کہ برخوردار، تمہارے مکان کا میں نے بھی جائزہ لیا، بس دو خامیاں پائیں، باقی تو مکان ٹھیک ہے۔ حیران ہوا کہ اتنا عالیشان مکان کے جس میں کہیں انگلی رکھنے تک کا میں نے موقع نہیں چھوڑا، بزرگ فرما رہے ہیں کہ دو خامیاں اس میں میں نے پائی ہیں۔ کہا کہ وہ کون سی دو خامیاں ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک تو یہ مکان پائیدار نہیں، دوسرا اس کا مکین پائیدار نہیں۔ مکان رہائش، مکین رہائش اختیار کرنے والا۔ فرمایا کہ یہ مکان بھی ناپائیدار اور اس کا مکین بھی ناپائیدار، رہائش اختیار کرنے والا بھی اس میں دوام نہیں ہے، عارضی طور پر وہ اس میں رہے گا اور وقت مقرر پر اٹھ کر چلا جائے گا، اور یہ مکان بھی ہمیشہ ہمیشہ آباد نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا کہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اپنے اس آس پاس کے علاقے میں بھی اب یہ صورتحال دکھائی دینے لگی ہے کہ بسا اوقات مکان فروخت ہوتا ہے، چند دن بعد دکھائی دیتا ہے کہ مزدور اس کو توڑ پھوڑ کے ملبہ ہٹا ملبہ بنا کے بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دیتے ہیں، کہ کل کو جہاں ایک مکان کھڑا تھا آج اس کا نقشہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔ نہ تو مکان پائیدار ہے نہ مکین پائیدار ہے، دو خامیاں اس کے اندر ہیں۔ آنکھیں کھلی تو کہا کہ پھر کوئی ایسا بھی گھر ہے کہ جس کے اندر رہائش اختیار کی جائے تو مکان بھی پائیدار ہو مکین بھی پائیدار ہو، تو ایک کے بعد دوسری تسلسل کے ساتھ جنت کی ساری وہ آیات پیش کر دیں کہ جس کے اندر اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، کہ جنت ایسی ہے کہ جو لازوال ہے، اور جنتی وہ بھی دائمی طور پر اس میں وہاں جا کر جو مقیم ہوں گے، تو وہاں کوئی دھڑکا کھٹکا نہیں ہوگا کہ یہ مکان کب ہم سے خالی کرا لیا جائے، یہ نعمت کب ہم سے لے لی جائے۔ نہ تو وہاں نعمت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے، نہ مکان کی ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی وہاں مکین کے فنا ہونے کا اندیشہ ہے۔ شاعر نے بڑی گہری بات کہی کہ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب۔ ارے خوبصورت عالیشان محل میں رہنے والوں، اونچے اونچے بلند و بالا مکانات کے اندر رہنے والوں, ستدفنوا عن قریب فی التراب, ان قریب تم کو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ پکار کر کہتا ہے, لدول الموت وابنوا للخراب, پیدا ہوئے ہو تو موت کے لیے اور جو بھی تعمیر کیا ہے تو بالآخر آخر کار وہ برباد ہوگا, ویران ہوگا, کھنڈر بن جائے گا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, نقشے بدل جاتے ہیں دنیا کے اور دنیا والوں کے. سمجھدار انسان ہوش میں رہتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے کہ جس طرح نقشے دوسروں کے بدلتے دکھائی دے رہے ہیں یہی نقشے ہمارے بھی بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو اس لحاظ سے پوری دنیا کے اندر جو انسانیت زندگی گزار رہی ہے دو ہی نقشے ہیں, یا تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کی پسند کو سامنے رکھ کر اور اس کی محبت سمیٹنے کے لیے اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کے نقشوں پر چل رہا ہے, یا پھر وہ انسان کہ جو آخرت کو فراموش کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل نظریں پھیر کر اور احکامات سے دل چرا کر بالکل یک طرف ہو کر وہ دنیا ہی کے اندر منہمک ہو چکا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہوگا ہم اس کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے, جو دنیا کا طلبگار ہوگا ہم دنیا اس کو دنیا ہی میں عطا کر دیں گے. آخرت میں پھر ان کے لیے یہ نوبت آئے گی کہ بسا اوقات تو ترازو قائم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے ترازو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود نیکیاں ہیں ہی نہیں, پورا کا پورا کھاتا ان کا گناہوں کا ہے, نافرمانیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف علم بغاوت کا ہے, تو ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ایک کافر کا انتقال ہو رہا ہے, ایک مسلم کا انتقال ہو رہا ہے. مسلم کا انتقال کرتے کرتے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش زیتون کے تیل سے روٹی کھاؤں, کچھ تیل تھا گھر میں, دل میں خواہش پیدا ہوئی, اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا, فرمایا کہ جاؤ اس کے تیل کو لڑکا دو, گرا دو. تیل گرا, ضائع ہو گیا, آخری خواہش پوری نہ ہو سکی اور اس کے بغیر ہی بیچارہ دنیا سے چلا گیا. کافر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی دنیا سے جاتے جاتے کاش کہ مچھلی مل جائے, مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, ترو تازہ مچھلی. اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس کے صحن میں گرا دو, ترو تازہ مچھلی گری اور اس کو پکوا کے کھایا. مچھلی کھانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. فرشتے کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رب ایک تو آپ کا دوست ہے, ایک آپ کا دشمن ہے, ایک مومن اور ایک کافر. مومن کے دل میں صرف زیتون کے تیل سے روٹی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آخر وقت تھا, آپ نے اس کی آخری خواہش بھی پوری ہونے نہ دی, تیل گروا دیا. اور وہ کافر تھا, آپ کا دشمن تھا, اور جاتے جاتے اس نے چاہت ظاہر کی کہ مچھلی مل جائے اور آپ نے ترو تازہ مچھلی اس کے صحن میں گروا کے اس کو کھلوا دی, تو بات سمجھ میں نہ آئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان دونوں میں فرق ہے, مومن مسلمان میرا دوست ہے, وقت قریب تھا یہ میرے پاس آ رہا تھا, اس کی زندگی کے سارے گناہوں کا تو حساب بے باک ہو چکا, توبہ کر چکا, استغفار کر چکا, بعضی مصیبتیں اس پر آئیں, مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا, سارا حساب بے باک ہو گیا, صرف ایک خطا باقی رہ گئی تھی جس پر اس کو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے توبہ استغفار نہ کی, اور کیونکہ اب مصیبتوں کے دروازے بند ہو چکے لہٰذا کفارہ بھی کوئی نہیں بن رہا تھا, آخر آخر وقت میں اس کے اوپر زیتون کے تیل کو گرا کر ایک مصیبت پیش کر کے وہ آخری خطا بھی دنیا ہی میں معاف فرما دی تاکہ صاف ستھرا میرے پاس پہنچے. اور دوسری طرف فرمایا کہ وہ کافر میرا دشمن, جو نیکیاں اس نے دنیا میں کی تھی سب کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں اس کو دے دیا, اس کی ایک نیکی کا حساب باقی بچ گیا تھا, میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک نیکی کا حساب بھی مجھ سے آ کر مانگے, میں نے اس کی ایک نیکی کا بدلہ بھی اس مچھلی کی چاہت کی شکل میں اس کو دنیا ہی میں عطا کر دیا تاکہ کل قیامت میں آ کر مجھ سے کوئی وہ اپنی نیکی کا بدلہ نہ مانگے. تو مومن تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت کے مطابق اس نقشے کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں, آخرت بنے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ دنیا میں بھی بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں. بظاہر بسا اوقات اس کے اوپر مشکلات, آزمائشیں, تکلیفیں آتی ہیں, امتحانات آتے ہیں, سخت حالات سے گزرتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب اس کے سامنے اللہ تعالی ہوں, اللہ تعالی کی ملاقات ہو, اللہ تعالی کی عظمت شان ہو, اللہ تعالی کی محبت ہو, تو پھر یہ دنیا کی ساری تکلیفیں ہیچ ہو جاتی ہیں. ایک ماں ہے جو دن بھر کی تھکی ماندی ہو,
کام کاج کر کے تھک کے بالکل چور ہو کے رات اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹی ہو اور کہا ہو کہ مجھے کوئی نیند میں خلل نہ ڈالے، میں سونے کے لیے آرام سے لیٹی ہوں تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ میری دور ہو جائے۔ ابھی لیٹی تھی، آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ اتنے میں خبر ملی کہ ان کا بیٹا جو کافی وقت سے کسی دوسرے علاقے گیا ہوا تھا، دوسرے ملک گیا ہوا تھا، وہ آ گیا اچانک۔ تو ماں کی وہ ساری تھکن دور ہو جائے گی، اٹھ کر بھاگے گی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے گی کہ میرا بچہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سینے کی رونق اور میری جان آ گیا، میرے لختے جگر، میرا نور نظر۔ اس سے کہا جائے کہ آپ تو دن بھر کی تھکی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ آرام کریں۔ تو ماں کی وہ ساری تھکاوٹ دور، اپنے بیٹے کی محبت میں چور ہو کر وہ ایسی اٹھ کر بھاگے گی، بچے کو اپنے سینے سے لگائے گی کہ سالہ سال کے بعد میرا بیٹا پلٹ کر واپس آیا ہے۔ تو ساری تھکن ہیچ ہو جائے گی۔ بندہ مومن کے سامنے بھی جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں، اللہ تعالیٰ کے شوق میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بسا اوقات وہ تکلیفوں میں بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن ان تکلیفوں کے اندر بھی وہ خوشی اور راحت اور بڑے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات جس کے سامنے ہو، رب کی ملاقات کا شرف جس کے سامنے ہو، تو پھر وہ دنیا کی ان تکالیف کو بھی ہیچ جانتا ہے، دنیا کی ساری تھکاوٹیں، سارے دکھ درد اس کے لیے ہلکے اور آسان ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اس کے سامنے ہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ملاقات پر اعتماد ہے، یقین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، فمن كان يرجو لقاء ربه، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فليعمل عملا صالحا، چاہیے کہ وہ نیکی میں لگا رہے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خالصة لوجه الكریم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عبادت میں، محنت میں لگا رہے، تگودو کرتا رہے، محنت کرتا رہے، فليعمل عملا صالحا، نیکی کرتا رہے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ وقت بھی آ جائے گا کہ رب ذوالجلال کی ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اللہ کی ملاقات کا شرف، اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا تصور اور استحضار بندے کو دنیاوی تکالیف ساری ہلکی کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی پوری فکر آخرت کو بنا لے، آخرت ہی کی فکر اس کو دامنگیر ہو جائے، آخرت ہی کے لیے ساری اس کی بھاگ دوڑ شروع ہو جائے، سارے کام کاج آخرت کے منظر کو سامنے رکھ کر ہوں، دنیا کی ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت اور مشقت، صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکانا، محنت کرنا، یہ بھی اسی لیے ہو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، رات ہم نے آرام کے لیے بطور لباس بنائی، دن ہم نے تمہارے لیے کمائی کے لیے بطور معاش بنایا۔ کسب معاش اللہ پاک ہی کی طرف سے ایک فریضہ عائد کر دیا گیا، صبح سے شام تک اگر وہ کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی جمع کرتا ہے، تو یہ دنیا نہیں، دین ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے نفس کو غذا فراہم کروں گا، اپنے بال بچوں کو غذا فراہم کروں گا، لقمہ حلال ان کو کھلاؤں گا۔ تو یہ ساری تجارت، ساری زراعت، ساری محنت، یہ پوری ملازمت، یہ مزدوری، جو کچھ بھی وہ کام کاج کر رہا ہے، سب کچھ یہ عبادت بن جاتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور حلال حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کر جب وہ محنت کرے گا تو یہی کمائی والی محنت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے اپنی آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اس کی ساری فکر فکرات آخرت بن گئی، کہ آخرت کو سامنے رکھ کر وہ سارے فیصلے کرتا ہے، تو اس کا انعام سر دست اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ مالداری سے اس کے دل کو لبریز کر دیتے ہیں، اس کے دل میں غنا آ جاتا ہے، وہ دل کا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، دل کا بڑا سخی ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو لیکن دل اس کا بڑا غنی ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، ہر وقت اس کی نگاہ رب ذوالجلال پر ہے، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو نگاہ اٹھاتا ہے کہ وہ ہے نا، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے سارے معاملات سے بخوبی واقف ہے، اس کی ذات پر جب بھروسہ ہو جائے، اس کی ذات پر جب نگاہیں جم جائیں، تو پھر بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے سارے متفرق کاموں کو اللہ تعالیٰ یکجا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو سمیٹ دیتے ہیں، بہت پرسکون اطمینان بھری زندگی گزارتا ہے. آخرت کا غم اس نے لے لیا، آخرت کی فکر اس نے لے لی، آخرت کے لیے کوشاں ہو گیا، تو دل کا غنی ہوگا، دل کا بادشاہ ہوگا، بے تاج بادشاہ. بظاہر اسباب دنیا کچھ نہیں، مختصر سا سامان زندگی رکھنے والا، لیکن دل کا ایسا غنی ہوگا کہ پرسکون زندگی گزارنے والا، اطمینان بھری زندگی گزارنے والا ہوگا. اور اس کے جو متفرق امور ہیں، بکھرے ہوئے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ کر یکجا فرما دیں گے. بڑی اطمینان والی، پرسکون، یکسوئی والی زندگی اس کو نصیب ہو جائے گی. اور فرمایا کہ دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کو ذلیل کر کے اللہ پاک اس کے پاس بھیج دیں گے. یہ اللہ کا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریوں کے کفیل بن جائیں گے. فرمایا کہ جو اپنی فکر فکرات آخرت کے لیے مختص کر دیتا ہے، تو دنیا کی ساری فکر فکرات کے لیے اللہ کافی اور شافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست فرماتے ہیں. تو بندے نے اپنی توجہ آخرت کے اوپر لگائی، دنیا کے سارے فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کر رہا ہے، ہر اٹھنے والا قدم سنبھل کر اٹھا رہا ہے، ہر بڑھنے والا قدم سنبھال کر بڑھا رہا ہے کہ کہیں اس میں رب ناراض نہ ہو جائے، کوئی میرا اٹھنے والا قدم رب کی ناراضگی میں اٹھنے والا نہ ہو. جب وہ اپنے آپ کو محتاط انداز سے آخرت کو سامنے رکھ کر چلانے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنی بنائیں گے، اس کے متفرق امور کو یکجا فرما دیں گے، اور دنیا تابے دار بنا کر اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. اس کے برخلاف فرمایا کہ وَمَن كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو دنیا ہی کو اپنا غم بنا لے، دنیا ہی کی فکر فکرات میں لگ جائے، اس کی ساری سوچ و بچار، ساری بھاگ دوڑ یہ دنیا ہی بن جائے، اس کا بھی نقد صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ ہی رہے گا، بھلے وہ لاکھوں میں کیوں نہ کھیل رہا ہو. دنیا کی فکر فکرات کو اپنانے والا، دنیا کی خاطر جینے والا، نقد سزا اس کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ ہی رکھتے ہیں. لاکھوں میں کھیلنے کے باوجود بھی دل کا فقیر ہوگا، اعلیٰ درجے کا کنجوز ہوگا، بخیل ہوگا. وہ انہی پیسوں کے اندر ہر وقت اس کو فکر لگی رہے گی، کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں کم نہ ہو جائیں، کہیں خرچ نہ ہو جائیں. اور فرمایا کہ فرق علی شملہ، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیں گے، الجھنوں میں ابھی ایک کام سے نمٹا نہیں دوسرا کام، دوسرے سے نمٹا نہیں تیسرا کام، اس کے سارے امور متفرق بکھرے رہیں گے، الجھا رہے گا، زندگی بے چین ہوگی، پریشانیوں میں گھرا رہے گا، اور کام ایسے الجھے ہوئے ہوں گے کہ ایک کام سے فرصت نہیں ہوگی، دوسرا کام، دوسرے سے فرصت نہیں ہوگی، تیسرا کام. تو الجھاؤ والی زندگی اس کو میسر آتی ہے جبکہ وہ دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ان ساری بھاگ دوڑ کوششوں کے باوجود، دنیا کا مطمئن نظر بنانے کے باوجود، ملے گا دنیا میں سے صرف اس کو اتنا ہی حصہ جتنی دنیا اس کے مقدر میں لکھی ہے. رات دن ایک کر دیے بھاگ دوڑ مچا رہا ہے، خوب دنیا ہی کی خاطر ہرس و ہوس کے اندر مبتلا ہو کر لگا ہوا ہے، تگ و دو میں بھاگ دوڑ مچا رہا ہے، اپنے چین اور آرام کو بھی برباد کیا ہوا ہے. نہ اس کے پاس بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے وقت، نہ گھر والوں کے لیے وقت، مشین بنا ہوا ہے، دنیا کا پرزہ بنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے، ایک طرف سے الجھاؤ ختم نہیں ہوگا، دوسری الجھن شروع ہو جائے گی. گھر کا جھگڑا ختم نہیں کہ پڑوسی کا جھگڑا شروع، اولاد کے مسائل حل نہیں ہوئے کہ پتہ چلا ماں باپ کی طرف سے ٹینشن ہے شروع، دوستوں کی طرف سے مشکلات ختم نہیں ہوئی تو اپنے پارٹنروں کی طرف سے اور شراکت داروں کی طرف سے مشکلات شروع، ایک طرف سے وہ نمٹنے نہیں پائیں گے کہ دوسری طرف سے الجھن میں گھر جائے گا. ہر طرف سے تابڑ توڑ اس کے کام ایسے الجھتے چلے جائیں گے کہ دنیا کو مقصود بنانے والا. فرمایا کہ ساری بھاگ دوڑ کے باوجود ملے گا صرف اس کو اتنا ہی جتنی دنیا اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، آپ کے ایک مرید نے ایک مرتبہ آپ سے مشورہ چاہا کہ حضرت ہماری دکان ہے، کاروبار ہے فلانی جگہ پر، اس کے برابر میں ایک اور دکان بک رہی ہے، تو آپ کا اگر مشورہ ہو، اجازت ہو تو دوسری دکان بھی خرید لیں. فرمایا کہ دکان ایک خریدو یا دو خریدو، نصیب تمہارا وہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. دکان بڑھانے سے نصیب نہیں بڑھ جائے گا، نصیب تو تمہارا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، وہ اسی ایک دکان میں بھی دے دیں گے. اب لالچ میں آ کر ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے چار میں پڑ جاؤ تو فرمایا ہے کہ دکانیں بڑھانے سے تمہارا نصیب نہیں بڑھے گا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسباب کے اندر نصیب نہیں لکھا ہوتا، ہر شخص کا اپنا اپنا نصیب ہے. فرمایا کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، بسا اوقات دو افراد ہیں، دونوں نے ایک ہی انداز کا کام شروع کیا، ایک ہی طریقے سے لے کر چلے، لیکن ایک بہت وارے کے نہیں آ رہے ہوں گے، ایک بالکل پکڑ کا پکڑ رہ گیا. فرمایا کہ اسباب کے اندر نصیب منحصر نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو چاہے دین دیں، جس کو چاہے دنیا دیں، جس کو چاہے دونوں دیں، جس کو چاہے ایک دیں، جس کو چاہے کمی دیں، جس کو چاہے زیادتی دیں، یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ایک ہی شخص سے زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی وہ کتنی اونچی اڑان اڑتا ہے، کبھی کس قدر نشیب میں آ جاتا ہے، کبھی فراز، کبھی اتار چڑھاؤ، گھٹاؤ بڑھاؤ، یہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے دنیا کو جس کسی نے مقصود بنا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فقر اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہ غربت کا ڈھنڈورا ہی پیٹتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے سامنے غربت کے نقشے رہتے ہیں، فقر و فاقہ کے خطرے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اور دنیا پھر بھی اس کو وہی ملے گی جتنے اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے. تو ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا جا چکا، تو پھر بہتر یہ کہ انسان آخرت ہی کو اپنا مقصود بنائے، آخرت ہی کو سامنے رکھ کر سنبھل کر زندگی گزارے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا غنا عطا فرماتے ہیں، دل کی مالداری عطا فرماتے ہیں، کہ انسان دل کا سخی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے متفرق امور بھی سارے یکجا ہوتے ہیں، بڑی سمٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے، بڑی مختصر سی، بڑی سادہ زندگی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بوڑھے ابھی بھی آتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ان کے پاس چھولے کا تھال ہوتا ہے، اس تھال کو وہ فروخت کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ طلبا نے کہا کہ بابا تھوڑے زیادہ چھولے لے آیا کرو، تو کہنے لگے کہ اس تھال کے اندر مجھے اتنا رزق مل جاتا ہے جو میرے آج کے دن کے لیے کافی ہے. تو آج کا رزق جب مجھے مل گیا تو مجھے حوث کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ڈبل لیا ہوں، زیادہ لیا ہوں، اور لیا ہوں، حالانکہ اور مزید مطالبہ ہوتا ہے، لیکن روزانہ اس قدر قناعت ہے کہ مختصر سا چھولوں کا ایک تھال لے آئے جس کے اندر ان کی زندگی کا روزینہ مل گیا، بس اللہ کا شکر اور کافی. بہت تھوڑے لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہت ظاہر کرتا ہے کہ دوسری وادی بھی میری ہو جائے، جب دو ہو جائے تو تیسری کی آرزو کرتا ہے. فرمایا کہ اس کا پیٹ تو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، لیکن قناعت کی نعمت جس کسی کو میسر آ جائے تو پھر وہ ہمیشہ شکر ہی شکر کرتا ہے کہ یا اللہ بہت کچھ تو نے مجھ کو دیا، میرے اوقات سے بڑھ کر تو نے مجھ کو دیا، جو تو نے دیا میں تو اس کا بھی اہل نہیں، ہے تو میری اوقات نہیں، لیکن جو تو نے مجھ کو دیا میری اوقات سے بڑھ کر دیا. تو ہمیشہ اس کی زبان پر شکر کے کلمات ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنے اس ملے ہوئے کے اوپر شاکر ہوتا ہے، قانع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لحاظ سے جس کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی انعامات ملتے ہیں دنیا کے اندر بھی. فرمایا کہ نیکی کرنے والا جب نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الناس، کہ جب بندہ نیکوکار ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کی نیکیوں کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، چہرے کے اندر رونق ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، پر نور چہرہ ہوتا ہے، رنگ کا بھلے وہ سانولا کیوں نہ ہو، سیاہ کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن چہرے پر ایسی تازگی، ایسی رونق، ایسی چمک کہ انسان نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتا. ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، یقیناً نیکیوں کی برکت سے انسان کے چہرے میں ایک نور ہوتا ہے، ایک رونق ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ نوراً فی القلب، دل کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، کہ پاس بیٹھنے والا اس نور کو محسوس کرتا ہے. وسعتاً فی الرزق، فرمایا کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی آتی ہے، وسعتیں ملتی ہیں نیکی کی برکت سے، تھوڑا بھی ہوگا ایسا بابرکت ہوگا کہ سب کے لیے کافی شافی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ قوتاً فی البدن، نیکی کی برکت سے انسان کو بدنی طاقت ملتی ہے، کہ انسان قوت حاصل کرتا ہے، روحانی غذا جب ملتی ہے تو اس جسمانی طاقت کے اندر بھی وہ معاون ثابت ہوتی ہے، تو قوتاً فی البدنی. اور پانچویں نمبر پر فرمایا وہ محبتاً فی قلوب الناس، نیک لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. خود بخود نیک لوگوں کی محبت دل کے اندر جگہ کر جاتی ہے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، لیکن نیکی انسان کے دل میں جگہ کر جاتی ہے، نیک انسان کی محبت دل میں بس جاتی ہے۔ تو نیکی اپنے اثرات رکھتی ہے، بدی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ فرمایا کہ بدی کا بھی برا اثر ہوتا ہے کہ جب انسان بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ چھپ کے گناہ کرنے سے بچو۔ مسا اوقات انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے چھپ کے گناہ کرنے کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے اس کی محبت سلب کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی قدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نکوکار ظاہر بھی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی۔ فرمایا کہ چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل سے اس کی محبت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پانچ خوبیاں بیان فرمائی، فرمایا کہ چہرے کی رونق، دل کا نور، رزق میں برکت اور بدن میں قوت، اور ساتھ میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت عطا فرماتے ہیں، کہ فرمایا کہ اگر بدی کی گناہ کیا تو اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، کہ چہرے پر نحوست ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جوانی کے اندر بھی تازگی کے باوجود بھی ایک نحوست چہرے کے اوپر دکھائی دیتی ہے، اور دل ظلمت کا ڈیرہ بنا ہوا ہوتا ہے، ظلمت کدہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ رزق کی تنگی ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ بدن میں لاغری رہتی ہے، گناہوں کی نحوست سے انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض اور عداوت ڈال دی جاتی ہے۔ تو دنیاوی بھی نیکی کے فائدے ہیں اور بدی کے نقصانات ہیں، اور اخروی فائدے تو کامل مکمل آخرت میں جا کر ملنے والے ہیں، کہ جو نیکیاں کر کر گیا اللہ تعالیٰ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں جب داخلہ نصیب فرمائیں گے تو وہ شان ہوگی، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ۔ جنت میں جب اہل ایمان کو، تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو لے جایا جائے گا، پورا ان کی جماعت ہوگی، پروٹوکول دیا جائے گا، پورا وی آئی پی گروپ ہوگا، وسیق الذین اتقوا، ان لوگوں کو لے کر چلا جائے گا کہ جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، جو اپنے پروردگار سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، الجنتی، جب جنت کی طرف ان کو لے کر چلا جائے گا، زمرہ، وہ پوری جماعت در جماعت کی شکل میں ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ حتی اذا جاؤوها، ابھی جنت کے قریب جب پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، جس طرح ایئرپورٹ پر، آفسوں میں، بعض عمارات میں جب انسان پہنچتا ہے تو خود بخود وہاں سنسر لگے ہوتے ہیں کہ پہنچتے ہی خود بخود آٹومیٹک دروازہ کھل جاتا ہے، تو جنت میں بھی اللہ پاک نے یہ دروازے تیار کیے ہوئے ہیں۔ حتی اذا جاؤوها، یہ جماعت جب جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی، جنت کے قریب پہنچے گی، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وہاں کے جو نگران ہیں، جو وہاں کے دربان ہیں، سلامتی کے سلام کے سلوٹ لگائیں گے، سلوٹ پیش کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی کے وہ ترانے پیش کریں گے اور کہیں گے طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو آپ حضرات کو، مبارک ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کے باغات میں داخل ہو جائیں۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وہ اہل جنت بھی، متقی پرہیزگار کہیں گے، تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا۔ وعدے تو ہم نے سنے تھے، یقین بھی رکھتے تھے، لیکن آج اس وعدے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً جنت ہمیں مل رہی ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها، تو اس صورتحال میں وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جنت میں ہمیں وہ ٹھکانے عطا فرما دیے، جہاں چاہیں ہم جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے نعم اجر العاملین، یہ محنت کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں کی محنت وہاں رنگ لانے والی ہے، یہاں کا راتوں کا جاگنا، دن کو بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، کوشش کر کے رب عز الجلال کو منانا، یہ آخرت کے میدان میں کام آنے والا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کاشتکاری کا موقع دیا گیا کہ بیج بولو، پھل اور فصل آگے جا کے کاٹو گے۔ یہاں جو جتنی محنت کر گیا، جو جتنا سرمایہ اپنا لگا گیا، اپنی زندگی کو محنت اور مجاہدوں کے اندر کھپا گیا، آخرت کے اندر پورا پورا اس کو پھر وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی رونقیں ملتی ہیں، چہرے کا نور، دل کا سرور، رزق کی وسعت اور بدن کی قوت، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے سيجعل لهم الرحمن ودا رحمان کی ذات ان لوگوں کے لیے محبتیں پیدا فرما دیتی ہے اہل ایمان کے لیے تقوی والوں کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالی نے محبت کے انتظامات فرمائے ہیں سيجعل لهم الرحمن ودا رحمان نے ان کے لیے محبت کے سامان پیدا فرما دیے ہیں تو کتنے ہی خوش نصیب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس راستے پر چلا لے کہ جس راستے پر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے خوشنودی مل جائے پسند کا راستہ ہو پھر اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں فرماتے ہیں جبریل روح زمین پر فلاں ابن فلاں جو میرا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور اس محبت کا اعلان عام کر دو حضرت جبریل امین آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ روح زمین پر فلاں ابن فلاں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے محبت کا حکم دیا اے آسمان کے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہاں تک اس کی محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر روح زمین میں بھی اس کی محبت کو عام کر دیا جاتا ہے کس قدر بڑا انعام ہے کاش کہ یہ انعام ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی حیثیت اور اوقات پہچان لیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان میں چرچے کرا دیتے ہیں فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا فرمایا کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا لیکن اگر تم مجھے مجمع عام میں یاد کرو گے میری مخلوق کے درمیان میں مجھے یاد کرو گے میں تم سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے اللہ تعالیٰ کی یاد بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈال لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے چرچے کراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ کراتا ہے اس لحاظ سے نیکی فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے اور بدی انسان کو ذلت کی پستیوں میں گراتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان المعاصی تفسد العقل گناہ اور نافرمانی انسان کی عقل کو بالکل کم عقل کر کے رکھ دیتی ہے انسان کی عقل ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے ظاہری دنیا میں دیکھنے میں وہ بڑا عقل مند ہے وہ سمجھدار دکھائی دے رہا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے عند اللہ وہ نا سمجھ ہے کم عقل ہے اس کی عقل میں فطور ہے اس کی عقل میں کوتاہی ہے معیار تو سارا اللہ کے نزدیک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند بتائیں وہی عقل مند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کامیاب بتائیں وہ کامیاب ہے دنیا کے نقشے تو اپنے بنائے ہوئے ہیں دنیا والے اگر کسی کو عقل مند سمجھیں کسی کو کامیاب سمجھیں کسی کو سمجھدار سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ سچے اللہ کے حبیب سچے وہ جس کو بتائیں گے کہ یہ کامیاب ہے عقل مند ہے سمجھدار ہے حقیقت میں وہی کامیاب وہی سمجھدار وہی عقل مند ہے جس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ نافرمانی انسان کی عقل کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے عقل میں فطور پیدا کر دیتی ہے بڑے بڑے دنیا کے اندر سائنسدان دکھائی دیں گے سمجھدار دکھائی دیں گے ہوشیار دکھائی دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اللہ کے رسول سے دور ہیں دین اسلام کے باغی ہیں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے عقل مند ہیں سمجھدار ہیں آپ کیسے ان کو نا سمجھ کہہ سکتے ہیں حالانکہ تو ان کی پوری زندگی کفر و شرک میں گزر رہی ہے اور گناہوں کی دلدل میں گزر رہی ہے ان کے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پابندی نہیں ہر چیز کی چھوٹ ہے لیکن وہ تو بڑے سمجھدار ہیں چاند تک پہنچ گئے سورج کی معلومات اور ستاروں تک سیاروں تک وہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو سمجھ کا معیار اور پیمانہ یہ نہیں اصل سمجھ تو وہ ہے کہ جس سمجھ کے ذریعے خود اپنے مالک و خالق کو پہچانا جائے وہ سمجھ کیا سمجھ وہ عقل کیا عقل کے جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکی عقل تو وہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مالک و خالق کو تو پہچانتی ایک مزدور ہو ایک ملازم ہو جو کسی مشفق اور مہربان صاحب کے یہاں کام کرتا ہو اور وہ اس کے اوپر حد سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے اس کو گھر بار بھی دیا ہوا ہے اس کو رہائش کے سامان بھی دیے ہوئے ہیں خوراک کا بھی انتظام کیا ہوا ہے پوری اس کی زندگی کی ضروریات کا وہ بندوبست کیے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس ملازم کو کام سونپا اس نے ذمہ داری کے ساتھ لیکن اس کام کو اس نے نہ کیا تو کہنے والے کیا کہیں گے کہ یہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے عقل مند ہے یا کم عقل ہے اس کو احمق کہا جائے گا کہ جس کا وہ کھاتا ہے کہ جس کی رہائش جس کا لباس پوشاک جس کی طرف سے میسر غذا وہ استعمال کر رہا ہے اور اسی کے حکم کی نافرمانی کر کے اس کے خلاف چل رہا ہے تو بڑا کم عقل ہے بڑا نا سمجھ ہے بڑا نادان ہے کہ جو اپنے ہی اس محسن کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ جس نے ساری نعمتیں اس کو مہیا کی ہوئی ہیں تو دنیاوی انسان اگر دنیاوی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے مالک کی اور اپنے صاحب کی مخالفت کرے تو دنیا والے اس کو ناسمجھ کہتے ہیں، کم عقل اور بیوقوف کہتے ہیں. تو جو ہمارا مالک و خالق ہے، جس کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کر رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے سانسوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس نے ہمارے لیے غذا فراہم کی، وہ مالک و خالق جو ہماری حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، خود ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری محافظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، اس کے دو محافظ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ان تمام تر کے باوجود بھی اگر کوئی نااہل ایسا نکلے کہ ساری نعمتیں اس کی استعمال کر کے اس کو پہچانا ہی نہیں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو اس سے بڑا نادان اور ناسمجھ پھر کون ہوگا؟ سمجھدار تو یہ کہ سب سے پہلے اپنے محسن کا احسان مانے، اپنے محبوب ذات کو پہچانے کہ جس نے مجھ کو وجود بخشا، ایسا وجود، اتنا مبارک وجود کہ جس کو اشرف المخلوقات کا اعزاز دیا، اس وجود کے اندر پھر ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیا، پھر نعمتوں کی بارشیں فرما دی، صحت عطا فرمائی، تندرستی کے ساتھ عبادات کی توفیق عطا فرمائی، بال بچوں کی نعمت عطا فرمائی، گھر بار عطا فرمایا، صبح شام کا کھانا عطا فرما رہا ہے، زندگی کی سانسیں اس نے عطا فرما رکھی ہیں، کیا کچھ نعمت ہے جو اس نے عطا نہیں فرمائی؟ ان تمام نعمتوں کو جب انسان دھیان میں لاتا ہے، استحضار کرتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھڑکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے کہ جس نے بن مانگے مجھ پر انعامات کی اتنی بارشیں کی ہوئی ہیں، اس مالک و خالق کے مجھ پر اتنے احسانات کہ جس نے مجھ کو پیدا بھی کیا، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق اور وہی میرا رازق ہے، مجھ کو رزق بھی فراہم کر رہا ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت عروج کی طرف بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جب بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق جب بڑھ جائے، تو پھر اس صورتحال میں انسان کے لیے دنیا کے اندر عبادات اور طاعات کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی تھکاوٹیں آئیں، پھر ساری ہیچ ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی سوچ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبتیں پروان چڑھیں، اور عقل کی خرابی سے بچائے، اور گناہوں کی اس نحوست سے بچائے کہ جس کے ذریعے سے عقلوں کے اندر فساد آ جاتا ہے. ورنہ تو عقل کے اندر جب فتور آ جائے، عقل جب انسان کی بیکار ہو جائے، تو سمجھانے والے بھی ناسمجھ لگتے ہیں، بتانے والے بھی نادان لگتے ہیں. قرآن کریم جب نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی مشفق اور مہربان ذات نہیں گزری. اس قدر آپ دل کی گہرائی کے ساتھ ایک ایک کافر کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے. آپ کی دلی چاہت ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے آئے، جہنم میں گرنے سے بچ جائے. آپ نے تو فرمایا نا کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو، پروانے اس پر لپک رہے ہیں، اور میں ہوں کہ پیچھے سے پکڑ پکڑ گھسیٹ رہا ہوں کہ آگ کے اوپر یہ لوگ نہ جائیں. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے آپ کس قدر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تعلقات بنا بنا کر آپ نے امیر غریب سب تک اللہ کا پیغام پہنچایا. کس قدر آپ نے محنت فرمائی، کہاں کہاں تک آپ گئے. طائف کے اندر کس قدر بڑی قربانی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین ایام کون سے تھے، فرمایا طائف والے. طائف کے دن جو بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا، بظاہر تنے تنہا ہے اور ہر طرف سے کفار کی طرف سے یلغار ہے، اور نوجوان اوباش بچوں کی طرف سے پتھروں کی بھرمار ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، لہو لہان کر دیا. اور جو وہاں آپ کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا گیا، استحزاء کا معاملہ کیا گیا، جو توہین آمیز سلوک کیا گیا، فرمایا کہ وہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا. اس قدر سخت قربانیت دینے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں لائی. رات دن محنت کر کے ہر طرح سے آپ نے کوششیں کی ہیں. کفار کے جو سردار تھے، جن کے بارے میں اندازہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی آخر دم تک آپ کوششیں کرتے رہے. ابو جہل، جس کو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا، بار بار آپ کوشش کرتے تھے. ایک موقع پر اس نے سازش کی، گڑھا کھودا گہرا، اور اس کے اوپر چٹائی بچھا کر اس کے اوپر ریت مٹی بچھا دی اپنے دروازے کے قریب، اور بیماری کا ڈھونگ رچایا، اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوائی، اور چاہا یہ کہ حضور کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو وہ اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں کہ ضرور بھی ضرور وہ میری تیمارداری کے لیے آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو بس وہ جب اس گھڑے میں گریں گے تو ہمیں تماشا مل جائے گا، اور ہم پھر خوب مذاق اڑائیں گے. ایک ناپاک گھناؤنی سازش کے تحت اس نے گڑھا کھود کے اس طرح منصوبہ بنایا، اور اپنی بیماری کا چرچا کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچائی کہ جیسی خبر ملے گی یقیناً وہ ضرور بھی ضرور میری عیادت کو آئیں گے، اور آئیں گے تو راستے میں گڑھا کھدا ہوا اس میں گریں گے علیہ عزب اللہ، تو پھر ہم مذاق اڑائیں گے اور توہین کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے یہ اطلاع پہنچی تو آپ فوراً چل پڑے کہ ابو جہل بیمار ہے, چلو عیادت کراؤں. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر موقع پر کوئی بھی موقع آپ ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک نہ پہنچا دیں. آپ آئے اس کے گلی کے کونے تک جیسے ہی پہنچے جبریل امین آ گئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیں, ابو جہل بیمار نہیں ہے, اس نے مکاری کی ہے, گڑا کھود کے آپ کو گرانے کی سازش کے لیے اس نے پورا منصوبہ تیار کیا, آگے نہ بڑھیں. ابو جہل یہاں اپنے گھر کے دروازے سے پردہ ہٹا کر جھانک رہا تھا, منتظر تھا کہ اب آئے اور جب آئے آپ آنے والے ہوں, جس طرح شکاری جال لگا کر شکار کے منتظر ہوتا ہے, تو یہ بھی پورا منصوبہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں تھا اور پردہ ہٹا کر جھانک رہا تھا کہ اب آئے اور جب آئے. دیکھا 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 تو گلی کے کونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے تو خوش ہو گیا کہ چلو آئے. آپ اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ جیسے آگے آ رہے تھے جبریل امین آ گئے, آپ کو روک کر فرمایا کہ آپ آگے نہ جائیں, یہ منصوبہ ہے آپ کے نقصان پہنچانے کا, تو آپ واپس چلے جائیں. آپ وہیں سے واپس پلٹے تو یہ کیا کرایہ سارا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دیا, تو ابو جہل چیخ کر فوراً بھاگا اور آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد محمد, کہ تاکہ آپ میری طرف لپکیں تو اور یہ گھڑے کے اندر آ جائیں. وہ ایک دم سے جو ہڑبوں کے اندر اٹھ کر بھاگا اور آپ کو آواز دینے لگا, خود ہی اس کا قدم اس چٹائی کے کنارے پر پڑا اور اوندے منہ جا گرا, خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اللہ تعالی نے خود ہی اس کو اس گھڑے کے اندر جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر گرتا ہے اسی میں گرا دیا, گر تو گیا. اب جب نکالنا چاہیں تو لحیم شہیم, صحت مند تھا, تنومند تھا, پورا سردار تھا, ظاہر وجی انسان تھا. اب نکالنا چاہیں تو نکل نہ پائے, کوشش شروع ہو گئی, لوگ جمع ہو گئے, جھمگٹا لگ گیا, سارے ہر طرح سے جب کوشش کریں نکالنا چاہیں, بڑے بڑے رسیاں لے آئے, رسیوں کے ذریعے سے اس کو رسے پکڑوا کے نکالنا چاہیں تو رسہ ٹوٹ جائے. جو طریقہ جو تدبیر اختیار کریں تو وہ ناکارہ رہے اور وہ اس گھڑے سے نکل نہ پائے. جب دیکھا کہ میں تو کسی بھی طرح نکل نہیں پا رہا, سمجھ گیا کہ اب تو موت آ گئی, شامت آ گئی, گرفت آ گئی, پکڑ آ گئی. رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں تو پھنس گیا, پکڑا گیا. کافر ہونے کے باوجود بھی اعتقاد تھا, یقین تھا کہ ہیں تو سچے. کہا کہ میں اس وقت تک نہیں نکل پاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھ کو نہ نکال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی کہ ابو جہل ایک گھڑے میں گر گئے, اس کو نکالنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہ دیکھیے موقع ہے, اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو ایمان سے مشرف فرما دیں. آپ آئے کنارے پر کھڑے ہوئے, فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ گر گیا ہوں, ہر طرح کوشش ہوئی نکل نہیں پا رہا, خدا رہا مجھے معاف کرے, مجھے آپ نکالیں. آپ نکال سکتے ہیں, کوئی اور نہیں نکال سکتا. آپ نے وعدہ لیا, اچھا نکالوں گا, لیکن ایک وعدہ ہے, اگر تمہیں اس گھڑے سے نکال دیا تو ایمان لے آؤ گے اللہ پر مجھ پر؟ کہا ہاں ہاں پکا وعدہ ہے, میں آپ پر بھی اللہ اور اللہ پر بھی ایمان لے آؤں گا. وعدہ لے لیا کہ چلو اسی بہانے اس کو ایمان نصیب ہو جائے. اس قدر آپ گہرائی کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے, درد دل کے ساتھ آپ کی تگ و دو, محنت یہی ہوتی تھی کہ ہر شخص ایمان والا بن جائے, اللہ کے بندے جہنم میں گرنے کے بجائے جنت میں داخل ہو جائیں. پکا وعدہ لے لیا, پورا بھرا مجمع ہے, سارے لوگ موجود ہیں, وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ مجھے نکالیں, میں ایمان لے آؤں گا اللہ پر بھی اور آپ پر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی رسی اس کو پکڑائی اور کھینچا تو منٹوں میں اوپر آ گیا. کیا تو بڑے بڑے رسے ٹوٹ رہے تھے اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا, ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ آنن فانن ابو جہل باہر آیا. باہر آتے ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا کہ نئی زندگی مل گئی, اللہ کی پکڑ سے آزادی اور چھوٹ مل گئی, گرفت سے نجات ہو گئی. تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان لے آتا, سجدہ ریز ہو جاتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہوتا, لیکن نکلتے ہی کہنے لگا یہ تو جادو ہے, جادو کے ذریعے نکال دیا. فوراً مکر گیا اور کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے, ہم اتنے دیر سے کوشش کر رہے تھے, نہیں نکل پا رہے تھے, نہیں نکال پا رہے تھے, یہ دیکھو ان کو جادو آتا ہے, انہوں نے جادو کے ذریعے مجھے فوراً نکال کر باہر کر دیا. پھر وہی اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا رہا. تو الامان والحفیظ, بات یہ ہے کہ جب سمجھانے والے انتھک کوشش بھی کر لیں پھر بھی انسان یہ کہے, تو قرآن کریم اللہ پاک نے یہ نقشہ کھینچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تم بھی ایمان لیا جس طرح اور لوگ ایمان لا رہے ہیں, جب یہ پیغام ان کو ملا کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں. الامان والحفیظ, عقل مند سمجھدار کے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا, اور آج سمجھانے کے باوجود, اللہ کا پیغام سنانے کے باوجود وہ کم عقل, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نہ سمجھو کی طرح ہم بھی اپنا مذہب چھوڑ دیں؟ تو جب عقل کے اندر گناہوں کی نحوست ایسی آتی ہے تو عقل بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی کہ جہاں عقل کا تقاضا بھی یہ تھا، اخلاق اور مروت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن نصیب نہ چمکے، ایمان لانے والوں کو الٹا ہی بیوقوف کہا جا رہا ہے. آمینوں کا میں آمن الناس قالو انؤمنوں کا میں آمن السفہا، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ اللہ پاک نے بھی فرمایا الا انہم ہم السفہا، ارے سنو بیوقوف یہ خود ہی ہیں، نہ سمجھ ہیں، کم عقل ہیں کہ سب کچھ کھلی آنکھوں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. آج تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو، آنکھ بند ہوتی پتہ چل جائے گا. الا انہم ہم السفہا ولکن لا یفقہون، سمجھتے نہیں، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا کون عقل مند تھا کون بیوقوف تھا. تو بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی دین اسلام پر چلنا ایسا ہی مشکل اور محال ہو چکا کہ جب مذہب کے اوپر انسان چلتا ہے، دینداری اپناتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کے شعبوں میں قدم رکھ کر پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دنیا کے رسم و رواج سے بچتا ہے، قوم قبیلوں کے جو طور طریقے سے بچتا ہے، تو لگ کہتا ہے یار یہ کون سی بیوقوفی والی زندگی گزار رہا ہے، کون سی دقیانوسی طور طریقے اختیار کر لیے، دنیا کے فیشنوں میں انسان پڑ جائے، دنیا کے طور طریقے اپنا لے اور جو جیسا موسم چل رہا ہو ویسے ہی حال حلیہ اپنا لے، اس کو بڑا سمجھدار کہا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آج اکثریت ناسمجھوں کی ہے، کم عقلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، گناہگاری کا دور دورہ ہے، ہر طرف گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عقلوں میں فتور آ چکا ہے، وہ سمجھ مسخ ہو چکی ہے کہ آج انسان دینداروں کو ناسمجھ سمجھ رہا ہے، اور جتنے بھی دنیا دار ہیں ناسمجھی کو جو کام کر رہے ہیں، جو آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو انسان کہتا ہے بڑے فکر مند، بڑے یہ اونچے لوگ، ہائی لیول کے لوگ ہیں. یہ دنیا کے سارے ٹھاٹ باٹ اگر یہی معیار زندگی ہوتے تو پھر تو فرعون سے زیادہ کوئی سمجھدار نہ ہوتا، پھر تو ابو جہل سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہ ہوتا، پھر تو قارون سے زیادہ کوئی سمجھدار نہ ہوتا. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، نامی گرامی تھے، ایسے اللہ پاک نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا کہ آج ان کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں، ان کی تابع داری کرنے والا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں. تذکرے ہوتے ہیں تو منفی انداز میں ہوتے ہیں، دشمنوں کی صف کے اندر ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں. ماننے والے ایسے کامیاب اور کامران کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال دی ہے دو افراد کی، کہ ایک کو ہم نے باغات کی، ایسے دو سرسبز و شاداب باغات دیے، کھجور کے نخلستان دیے، کہ درمیان کے اندر پوری اس کی کھیتی باڑی کی زمین تھی، اور دوسرے کے پاس مختصر سا ساز و سامان تھا. تو جس کو دو باغات ملے ہوئے تھے، جنت نظیر اور ہرے بھرے لہلہاتے نخلستان، اور درمیان کی جو زمین تھی وہ بھی ایسی تھی کہ جس کے اندر کھیتی باڑی، غلہ، اناج اگ رہا ہے، اور چلتی ہوئی نہریں ہیں، نہروں کے ذریعے ان کو سیرابی مل رہی ہے. وہ دخل جنتا، یہ اپنے باغ میں جب داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، تکبر میں مبتلا تھا، گھمنڈ میں تھا کہ میرے باغات ہیں، لہلاتی کھیتیاں ہیں. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، میرا تو خیال ہے قیامت قیامت کچھ نہیں آئے گی. ولا ردیت الى ربی لاجدن خيرا منها منقلبا، اگر ہو بھی گئی قیامت ویامت تو اس سے بھی زیادہ بہتر باغات مجھے وہاں ملیں گے. دوسرے ساتھی نے سمجھایا کہ ایسی باتیں نہ کرو، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، ان باغات میں جب داخل ہوتے ہو تو تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے تم کو دی ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ جب ان باغات میں داخل ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو. یہ سبق دیا جا رہا ہے ولو لا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ میرا مال بھی تھوڑا ہے، اولاد بھی مختصر سی ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ میں ناکام ہوں. قرآن کریم میں پوری تفصیل بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ رات و رات ہم نے اس کے باغ کو ایسا راک بنا دیا، صبح اٹھ کر جب دیکھا سارے نقش ختم. وہ جو کل گھمنڈ کر رہا تھا کہ یہ میرے باغات، یہ میری جنت، اور اس کے اندر چلتا ہوا نظام سارا یہ میرا، سب کچھ راک ہو چکا ہے، بھوسا بن چکا ہے، راتوں رات سارا تہس نہس ہو چکا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ جس چیز پر انسان گھمنڈ کر رہا ہے، جس چیز پر ناز کر رہا ہے، سب ٹھاٹ یہیں پڑا رہ جائے گا، اور سارے یہ کھیل تماشے یہ سب کچھ یہیں سب ملیا میٹ ہو جائیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے چلتا ہے، تو ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے اجر و ثواب ہیں، آخرت کے وعدے ہیں، اور نیکیوں کی برکات اور ثمرات ہیں. اس لحاظ سے کامیاب زندگی وہ ہے کہ دنیا کے اندر جینے کے جو دو نقشے ہیں، ایک نقشہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر چلا جائے، اس کی محبت کے اندر سرشار ہو کر وہ عمل اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پسند ملے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ملے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف نصیب ہو، تو یہ کامیابی والا راستہ ہے. اور دوسرا خانہ، دوسرا نقشہ کہ جس کے اندر دنیا ہی کو انسان منزل مقصود سمجھ لے اور مطمح نظر بنا کر اسی کو مقصود حیات بنا کر اسی کے لیے ساری محنت اور تگ و دو کرے گا، تو ایسا انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بہترین کسوٹی عطا فرما دی، فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو تمہارے اندر اور جوش اور جذبے اور ولولے پیدا ہوں گے. دینداری کے اندر اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو، اپنے بڑے دینداروں کو دیکھو تو تمہیں بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ جب دینداری کے اندر مجھ سے آگے تو میں بھی اور آگے بڑھ جاؤں. اور فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو ہمیشہ تمہارے اندر قناعت اور شکر پیدا ہوگا کہ جو کچھ ملا ہوا ہے انسان شکر ادا کرے گا، یا اللہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو یہ بھی ہے، اور جو ملا ہوا اسی پر انسان گزر اوقات کرے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شروع زمانے کے اندر لکھ پتی کروڑ پتی مالدار تاجر تھے، تو کہا کہ میرا مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہر وقت ایک سے ایک مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. بسا اوقات جب میں اپنے مال کو زیادہ سمجھ کر دوسرے مالداروں کے پاس جاتا، دیکھتا تو ان کا تو گھر مجھ سے بھی زیادہ عالیشان، ان کی سواری مجھ سے زیادہ قیمتی، ان کے لباس پوشاک مجھ سے زیادہ عمدہ، ان کے دسترخوان مجھ سے زیادہ وسیع، ہر چیز میں وہ مجھ سے آگے دکھائی. مالدار ہونے کے باوجود میں کڑتا رہتا تھا اور زیادہ آگے تگودو میں لگتا تھا. ایک وقت وہ آیا کہ میں نے مالداری کو چھوڑ کر غریبوں کا ساتھ اختیار کیا، تو فرمایا کہ مجھے اتنا اطمینان ملا کہ اس طرح تو میں تو بڑی راحت میں آ گیا. جب سے میں نے غریبوں کی صحبت کو اختیار کیا تو ہر چیز میں ان سے بڑا ہوا تھا، ہر وقت زبان پر شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر. وہ تگودو ختم ہو گئی، وہ دنیا کی بھاگ دوڑ ختم ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں بے چین رہتا تھا کہ کما کما کر کاروبار بنا کر، تجارت کر کے، دنیا کے سارے ٹھاٹ بات بنا کر، پھر بھی احساس کمتری میں مبتلا رہتا تھا اور فکر مجھ کو گھیرے رکھتی تھی کہ میرے دوست مجھ سے آگے ہیں. فرمایا کہ جب سے میں نے اپنے سے نیچے والوں کا ساتھ اختیار کیا میں تو بڑے آرام میں آ گیا کہ مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے وہ تو بہت سے لوگوں سے زیادہ ہے. ہر وقت میری زبان پر شکر رہتا ہے اور ہر وقت میں قانع رہتا ہوں کہ جو ملا مجھے بہت ملا. تو یہ چیز ہے، اس کو انسان اپنا لے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے آگے والوں کو دیکھے تو انسان میں جوش اور ولولہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم آدھے گھر کا سامان لا رہے ہیں، گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج مجھے یقین تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاؤں گا. یہ وہ مسابقت ہے، وہ ریس ہے، وہ مقابلہ ہے جو دین کے معاملے میں ہے، خرچ کرنے میں ریس ہو رہی ہے. اور حضرت صدیق اکبر پورے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے دینداری کے اندر کہ خرچ کرنے کے اندر کون آگے نکل رہا ہے. اور یہاں دل کے اندر تصور یہ کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاؤں گا. کبھی یہ تصور نہیں ہے کہ میں عثمان غنی سے بھی جیت جاؤں، کہ عثمان غنی مالدار ہیں، میرے پاس بھی اتنا مال ہے، عثمان غنی سے جیت جاؤں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابہ میں تھے، بڑے باغات کے مالک تھے، تو کبھی یہ سوچ نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ میرے باغات ہو جائیں. لیکن سوچ جو آگے بڑھنے کی آئی ہے وہاں آئی جہاں خرچ کر رہے ہیں کہ آج تو میں اپنے گھر کا پورا آدھا سرمایہ لٹا رہا ہوں، رہے خدا میں آج میں جیت جاؤں گا. لیکن معلوم ہوا کہ آج تو صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا ہی سرمایہ لے کر آ کے لٹا بیٹھے. تو تصور یہ ہو کہ دینداری کے اندر ریس ہو، مقابلہ ہو، جیت ہو، کہ میں اس سے آگے نکلوں، اس میں کامیابی ہے. اور اگر دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے آگے والے کو دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ اس کی زبان پر شکوے رہیں گے، اس کے پاس تو اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی دکان ہے، اس کے پاس تو یہ نعمت وہ نعمت، میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں. تو لاکھوں کی نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکری میں مبتلا رہے گا. اس لحاظ سے اس نسخے کو اپنا لیا جائے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھا جائے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے ادنا کو دیکھا جائے. تو دین میں جب اعلیٰ کو دیکھیں گے تو مزید ترقی نصیب ہوگی، اور دنیا میں جب اپنے سے ادنا کو دیکھیں گے تو شکر کی توفیق نصیب ہوگی اور قناعت نصیب ہوگی کہ جو کچھ ملا ہوا یا اللہ بہت کچھ تو نے مجھ کو دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دونوں راستوں کے اندر اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی کی ملاقات کا شرف نصیب ہو اور بندہ ایسی محنت اور کوشش کر کے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا وہ منتظر ہو، اللہ تعالی بھی اس کے منتظر ہوں. خدا نہ خواستہ دنیا ہی کما کر گیا اور دنیا ہی کے سارے کام کر کے گیا تو پھر وہ آخرت میں اللہ تعالی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو سرخروئی نصیب فرمائے اور نیکیوں کی برکتوں سے جو دنیاوی برکات ہیں ان سے بھی مالا مال فرمائے، آخرت کے ثمرات کا بھی ہم سب کو مستحق بنائے. دعا کی درخواست ہے.
اویس میاں کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، یعقوب بھائی کی اہلیہ اور لیلہ خاتون صاحبہ، اور شفقت عالم کی جو والدہ ماجدہ ہیں، یہ بھی بیمار ہیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اسی طرح سعود خالد، اللہ پاک ان کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائے. ایک درخواست سے دعا کی جو بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام ضروریات، دینی اور دنیاوی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ہمیں دل کی گہرائی سے شکر گزاری نصیب فرمائیے، نہ شکری سے بچائیے. اے الہ العالمین، دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے. ہم سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے. پریشانوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائیے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیے. جن کے روزگار لگے ہوئے خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے. بے مکانوں کو ذاتی مکان عطا فرمائیے. میں سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے. میں قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ، جہاں رشتوں میں مشکلات ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے. لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیاں، لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے مقدر بنا کر سب کو خوشحال زندگیاں عطا فرمائیے. آباد و شاداب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کو اور امت مسلمہ کو اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبیك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے الہ العالمین، محترم جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کے سسر محترم کی بھی اور ان کی خالہ صاحبہ کی بھی اور تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، درجات عالیہ پر فائز فرمائیے. تمام کے تمام مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.